رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيد الاولين والاخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. وعن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال الحسن اشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر الى الراس، والحسين اشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان اسفل من ذلك. رواه الترمذي واحمد وابن حبان. ببركه ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد المبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. ترتیب کے ساتھ جمعۃ المبارکہ کے خطبے میں اپنے مطالعے کے ذوق کے لیے اور اسلامی تاریخ اور دین اسلام کے ساتھ اپنی کامل عقیدت کو جوڑنے کے لیے ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا کہ جس میں وہ معزز حضرات وہ معتمد حضرات جن سے اسلام کی بہاریں ہیں اور جن سے جن کی محبت اور جن کی عقیدت ہمارے لیے ایمان کا نور ہے اور جن کی عملی زندگی ہمارے لیے استقامت کا اور سلیقے کا اور اخلاق حسنہ کی ادائیگی کا باعث بنتا ہے، تو ترتیب کے ساتھ یہ ایام اور یہ مہینے بڑے قدر والے ہیں، تو اس میں ان ہستیوں کا ذکر جو قابل قدر جن کا قد اور جن کی قامت اسلام کے اندر بڑی بلند ہے، اس سے اپنے ذہنوں کو اپنے بچوں کو اپنے نوجوانوں کو اور خود کو ان کی مبارک تاریخ ان کی عقیدت ان کے کردار ان کے احوال اور ان کی تعلیم سے روشناس کرایا جائے. آج اس ہستی کے ذکر پاک کے لیے ہم اختصار کے ساتھ چند باتیں ذکر کرنا چاہتے ہیں. وہ عظیم ہستی اسلام میں ان کا ایک بہت بڑا نام ایک بہت قدآور شخصیت بے شمار فضائل کا وہ مجموعہ اور ان کی شخصیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے نسبی اعتبار سے اور حسبی اعتبار سے لامتناہی فضائل اپنے کمال سے انہیں عطا فرمائے. ہر وہ شخص جس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا کی توحید کا نور ہے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت ہے، قرآن سے تعلق ہے اور آخرت پر یقین ہے، جب ان کا نامی اس میں گرامی آتا ہے تو اپنے دل کے اندر وہ ان کی قدر کو اور ان کی محبت کو اور ان کی عظمت کو پاتا ہے. میری مراد سبط رسول حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہم عنہ. آپ کی شخصیت مطہرہ ایک نہیں کئی نشستوں پر آپ کے فضائل کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. یہ جو مہینہ چل رہا ہے ربیع الاول شریف کا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد شریف کا یہ مہینہ ہے، اس مہینے کو دیگر اور مناسبت کے حوالے سے جس کو آگے چل کر انشاءاللہ زندگی رہی اللہ رب العالمین کے فضل سے تو پھر جو طریقہ کار ہے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا آپ کے احوال کا کردار کا اس پر انشاءاللہ العزیز ہم اپنے حصے کے اعتبار سے شرعی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن سفر المظفر کا آخر اور ربیع الاول شریف کا پہلا ہفتہ، یہ دونوں ہفتے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے شہادت کی تاریخ سے یاد کیے جاتے ہیں. یوں تو 15 رمضان المبارک حضرت امام حسن کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہے, اس کو اہل محبت بڑی عقیدت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اہل بیت سے محبت ایمان کامل ہے, اور ایمان کا حصہ ہے وہ ہستیاں جن کو اللہ رب العالمین نے قدر و عظمت عطا فرمائی, جن سے محبت کو مشروط کر دیا ایمان کے لیے, کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ مومن ہے اور جو ان سے بغض رکھے گا, نفرت رکھے گا, وہ منافق ہے. تو یہ وہ معیار اور کسوٹی شخصیات ہیں جس سے ہماری نمازیں پرکھی جاتی ہیں کہ ہم اپنی نمازوں میں کتنے سنجیدہ ہیں, ہم اپنے کلموں کے اندر اللہ کی بارگاہ میں کس قدر مقبول ہو گئے ہیں, ہم اپنی عبادات کے اندر اللہ کی بارگاہ میں کس قدر معتمد ہیں. تو اگر ہمارے پاس کوئی کسوٹی ہو, کوئی ایسا زاویہ ہو جس سے ہم اپنی آخرت کو چیک کرنا چاہیں, اللہ کی قیامت کے دن ہمارا حال کیا ہوگا, اس فال کو جاننا چاہیں, تو یہ شخصیات کی محبت جو ہے وہ ہمارے لیے قبر اور حشر کا ہمارا حال کیا ہوگا اس کو ظاہر کرنے کے لیے شخصیات کی عقیدت, ان کی شخصیات جو ہے وہ ہمارے لیے کسوٹی کا درجہ رکھتی ہے, جن میں ایک بہت بڑا نام حضرت امام حسن مجتبیٰ کا ہے. جن کے دلوں کے اندر ان کی محبت آ جائے شرافت کے ساتھ, پارسائی کے ساتھ, ان کی اولاد, ان کے اہل کی عقیدت آ جائے, تو بالکل وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرے کہ خدا اسے بخشنا چاہتا ہے, اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ پاکیزہ مزاج اس کو عطا فرمایا. کیونکہ ان کی محبت, اس گھرانے کی محبت جو ہے وہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے ایمان کی کسوٹی قرار دیا ہے. ظاہر سی بات ہے کھڑے اور کھوٹے کو ناپنے کے لیے, سونے کو جانچنے کے لیے کہ یہ محض تانبا ہے یا اس میں سونا ہے, اس کے لیے کسوٹی پر اس کو باقاعدہ طور پر سنار اس کو رگڑتا ہے اور اس کی چمک اور اس کی اصلیت ظاہر ہوتی ہے. تو ہمارا کلمہ, ہماری نماز, ہمارا روزہ, ہماری تلاوت, ہماری تسبیحات ان شخصیات کی محبت کی کسوٹی پر رگڑی جاتی ہے کہ اگر یہ تمام چیزوں کو رکھتے ہوئے ان کی محبت بھی اگر ہمارے دل کے اندر آتی ہے تو یقیناً ایمان کا یہ نور ہے. نماز نے اپنا نور دے دیا, زکوٰۃ نے اپنا نور دے دیا, تلاوت نے اپنا نور دے دیا. جب نماز اور عبادات اور کلمے اپنا فیضان دیتے ہیں تو وہ فیضان, وہ نور, وہ چمک, وہ کھراپن کیا ہوتا ہے, ان ہستیوں کی محبت ہوتی ہے. تو یہ مختصر سا خلاصہ ہے, اس لیے یہ ضروری ہے. حضرت امام حسن مجتبیٰ کی ولادت تو رمضان شریف میں, لیکن آپ کی شہادت, اللہ اکبر, جو شہادت سری ہے, آپ کی شہادت کے بارے میں دو قول ہے, ایک تو صفر المظفر کا آخر اور ایک 5 ربیع الاول. یہ دو تاریخیں مورخین دیگر اور تاریخوں کے اندر سب سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ جناب یہ تاریخیں حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کی شہادت کی تاریخیں. ہمیں چاہیے کہ ان دنوں کے اندر ہم ان کے ساتھ کیے ہوئے عہد, اسلام کے ساتھ کیے ہوئے عہد کی ہم تجدید کریں, اپنی محبت کی تجدید کریں. کہیں ہمارے زندگی کے اندر سقم اور کمزوری, انسان تقاضا بشری کے اعتبار سے کامل آدمی بھی ہو تو اس کے اندر انحطاط آ جاتا ہے. تو ان شخصیات کی محبت سے دوبارہ ہم اپنے آپ کی تجدید کریں, احیاء کریں, دوبارہ اپنی کوتاہیوں کی طرف توجہ کر کے اس کی تلافی کا سامنا کریں, اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر کے اسلام کے اس مقدس سفر کے اندر ہم اپنے آپ کو مزید مضبوط کریں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وقت ملے تو اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں بیٹھ کر ان عظیم ہستیوں کا فاتحہ بھی دلایا جائے, کیونکہ ایک محبت کو, ایک عقیدت کو, اور ایک انسیت کو, اور ایک تعلق کو ہمارے دلوں کے اندر پختہ کرتا ہے. حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ بہت عظیم ہستی ہیں. آپ کی ولادت طیبہ جو مختصر انداز میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ علماء نے تین قول نقل کیے, 3 ہجری یعنی مدینہ منورہ آنے کے بعد, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد 3 ہجری, 4 ہجری, 5 ہجری, یہ 3 سال ذکر کیے گئے ہیں حضرت امام حسن کی ولادت کو. لیکن زیادہ قول یہ ہے کہ سن 2 ہجری میں سیدہ زہرا پاک کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا, اس لیے ہمارے علماء نے زیادہ ترجیح اس بات کو دی ہے کہ سن 3 ہجری کو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دار فانی سے رحلت کرتے وقت حضرت امام حسن کی عمر 8 سال تھی. حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین میں صرف ایک طہر کا فرق ہے, یعنی عمر میں بالکل یہ قریب ہے. یوں سمجھ لیجیے کہ جناب جو ہے کہ وہ 6 سے 8 مہینے کا فرق ان دونوں کے درمیان ہے, ایک طہر کا فرق ہے عمر کے اعتبار سے. حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ہجری کو پیدا ہوئے, اور آپ ہی وہ شخصیت ہے جن سے عقیقے کی رسم کو اسلام میں لایا گیا. آپ وہ پہلی شخصیت ہیں کہ جن سے علماء لکھتے ہیں کہ عقیقے کا طریقہ چلا. ظاہر سی بات ہے اسلامی عبادات اور شائع اور تعلیم وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے عطا فرمائے. اس سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بچے کا یا کسی صحابی نے کسی بچے کا عقیقے کا یہ رسم یعنی باقاعدہ شرعی طور پر جس کو مشروع کہا جاتا ہے وہ شکرانے کے طور پر جسے عقیقہ کہا جاتا ہے جو سنت ہے، یہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ طریقہ کار شروع ہوا۔ آپ کی ولادت طیبہ کے وقت جب 7 دن کے آپ ہوئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا عقیقہ کیا اور آپ کے سر مبارک کے بال جو تھے اس کو مونڈ دیا اور اس کو چاندی کے برابر کر کے اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں صدقہ کیا۔ اللہ نے آپ کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ اختصار کے ساتھ، کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، کسی شخصیت کے القابات کا زیادہ ہونا اس کی زندگی، اس کی شخصیت کے کمال کا نکھار ہے، کیونکہ القاب عنوان ہوتے، موضوع ہوتے، سبجیکٹ ہوتے ہیں۔ اس کی شخصیت کو جاننے کے لیے تو ایک شخص انسان بھی ہے، عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، تاجر بھی ہے، مالدار بھی ہے، تو اس اعتبار سے جناب اس کو یاد کیا جاتا ہے، حافظ قرآن، عالم صاحب، سیٹ صاحب، حاجی صاحب۔ تو یہ جو القابات اس کی زندگی کے اندر آتے ہیں تو یہ اس کی زندگی کے اوصاف ہوتے ہیں، یہ انسان کے اندر جو کمالات ہوتے ہیں، اس لیے اس کے نام کے ساتھ، محض اس کا کوئی بھی نام، اس کے نام سے وہ تمام اوصاف اگر جمع نہیں ہو پاتے بظاہر تو پھر اس کے ساتھ لاحقہ لگا دیا جاتا ہے کہ حاجی صاحب ہے، سیٹھ صاحب ہے، والدین ہیں، والد ہیں، بیٹے ہیں، تاجر ہیں، پڑوسی ہیں، مالدار ہیں، حافظ ہیں، عالم ہیں، نیک آدمی ہیں، امانت دار ہیں۔ تو جو ان کی زندگی کا روشن پہلو ہوتا ہے، اخلاق کا روشن پہلو ہوتا ہے، اس کے لیے اس کے القابات رکھے جاتے ہیں تاکہ وہ شخصیت کے کمالات سامنے آئے۔ حضرت امام حسن مجتبی کی اس قدر القابات کتابوں کے اندر ذکر کیے گئے مسلم طور پر کہ ایک نشست کے اندر صرف اس کو ترتیب کے ساتھ ذکر کرنا مشکل ہے، چہ جائے کہ اس ایک ایک لقب کی ہم تشریح کریں۔ میں چند القاب آپ کو بتاتا ہوں جس سے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کی پارسائی اور اللہ نے جو آپ کو ذات کی بلندی عطا فرمائی تھی وہ کیا۔ سب سے بڑی شان تو یہ ہے کہ آپ ہاشمی ہیں اور سیدہ زہرا پاک کی اولاد میں سے ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چہیتے نواسے ہیں۔ جتنی احادیث آپ فضائل اہل بیت میں دیکھتے ہیں جو نواسوں کے حوالے سے ہیں، وہ سب سے پہلے حضرت امام حسن کے لیے، امام حسن وہ نماز والی جو حدیث کے کندھے پر آ کر بیٹھ گئے، وہ خطبے والی جو حدیث ہے کہ سرکار نے سینے پر چڑھا دیا، یہ ساری حدیثیں امام حسن کے لیے، جن کے لیے حضور نے خطبے کو موقوف کیا، یہ ساری حدیثیں امام حسن کے لیے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے آپ کی ذات کو یہ کمالات تو عطا فرمائے، لیکن آپ کے القابات کے اندر جو میں عرض کر رہا تھا، جو ذات کے واضح روشن دلیل، جس کو ہر کس نہ کس قریب اور بعید کے شخص نے آپ کی ذکر، آپ کی زندگی کے اندر ان کمالات کو ٹٹول لیا، جان لیا، تو پھر آج تک متواتر طور پر علماء اہل سنت اپنی کتابوں کے اندر جب آپ کا ذکر شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کے مبارک ذکر کے اندر وہ مبارک کلمات اور آپ کے القابات کو ذکر کرتے ہیں، جن میں پہلا لقب آپ کا تقی ہے۔ اب میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا، وقت ہمارے پاس مختصر ہے، آپ عربی زبان اور ذوق رکھتے ہیں تو اس کے معنی کو آپ یقیناً سمجھ رہے ہوں گے۔ تقی تقوی سے ہے، تقی آپ کا لقب ہے، زکی آپ کا لقب ہے، سید آپ کا لقب ہے، سبط آپ کا لقب ہے، ولی آپ کا لقب ہے، مشتبہ آپ کا لقب ہے، طیب آپ کا لقب ہے، نقی آپ کا لقب ہے، امین آپ کا لقب ہے، حجت آپ کا لقب ہے، زاہد آپ کا لقب ہے، صفت اللہ آپ کا لقب ہے، الناصح آپ کا لقب ہے، القائم آپ کا لقب ہے۔ یہ تمام القابات کو سامنے رکھیں گے تو آپ کو حضرت امام حسن کی پوری زندگی سمجھ میں آ جائے گی۔ القائم، الناصح، صفت اللہ، زاہد، تقی، نقی، آپ کی پوری زندگی جو ہے یہ اس کے گرد گزرتی ہے، آپ کی پیدائش سے لے کر اور آپ کی شہادت تک، آپ کی زندگی کے وہ تمام اطوار احوال، جو آپ کی حلم، بردباری، برداشت، جو اس کے ساتھ تعبیر ہے، وہ تمام ہمارے لیے تعلیم کو ذکر کرتی ہے اور اللہ رب العالمین نے یہ کمالات آپ کی زندگی میں عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور میں کیونکہ آپ کا بچپنا تھا، کیونکہ سرکار نے وصال فرمایا، اس کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت 2 سال چند ماہ رہی، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دورے یعنی وصال پاک اور رفیق اعلیٰ کے سفر کے وقت حضرت امام حسن کی عمر 8 سال تھی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کے وقت آپ کی عمر 10 سال تھی، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کے وقت آپ کی عمر 18 سال تھی۔ تو یہ بچپن اور لڑکپن کا وقت تھا جو آپ نے ان اصحاب خلفائے اولین اور شیخین کے دور میں گزارا، لیکن یہ دونوں ہستیاں آپ کی کس قدر تعظیم اور عقیدت کرتی تھی اس کو آپ کثرت کے ساتھ جانتے۔ امام حضرت سیدنا صدیق اکبر حضرت امام حسن کو اپنے کاندھوں پر بٹھایا کرتے تھے، جب آپ دیکھتے تو گود میں اٹھاتے، روایت ہے کندھوں پر آپ بٹھاتے، آپ کے ماتھے کو چومتے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی ہر خوشی کے وقت اور ہر اہم وقت کے وقت حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو یاد رکھتے. امام حسن جو ہے وہ امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، یہ تو سب کو پتا ہے، لیکن یہ بڑا ہونا صرف بھائی ہونے کے اعتبار سے نہیں، یہ روحانی منصب کے اعتبار سے بھی ہے، یہ زکاوت کے اعتبار سے بھی ہے، یہ علم کے اعتبار سے، تخبے کے اعتبار سے بھی ہے. یعنی امام حسن حضرت امام حسین کے مرشد بھی ہیں، استاذ بھی ہیں، بڑے بھائی بھی ہیں، مرشد بھی ہیں اور استاذ بھی ہیں. تو یہ حضرت امام حسین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی سبقت ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب حضرت حسین سے زیادہ امام حسن رہے. یہ ترتیب کے اعتبار سے احادیث کا ایک گویا کہ ذخیرہ کثیر ہے جو آپ کے مرتبے اور مقام کو ذکر فرماتا ہے. آپ نے اپنی زندگی کا سب سے پہلا غزوہ یعنی جہاد میں جو آپ تشریف لے گئے، تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت ابوبکر کی زندگی میں اور دور خلافت میں اور حضرت عمر کے دور خلافت میں یہ آپ کا لڑکپن تھا، اس لیے ان شخصیات نے آپ کو کبھی اپنے سے جدا بھی نہیں کیا. یہ سارا ایک تفصیلی واقعہ موجود ہے. حضرت عمر نے اپنے سگے بیٹے سے زیادہ امام حسن سے پیار کیا، اس کے لیے دلیلیں موجود ہیں، اور یہ شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ ان کی قبور مقدسہ پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے توسط سے اللہ ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے، ہماری، ہمارے ماں باپ، ہمارے بچوں کی مغفرت فرمائے. ان کا اخلاص یہ لوگوں کی زبان پر ہے، کسی عام شخص کو بھی آپ پوچھیں گے تو مجھے تقریر کی حاجت نہیں ہے، وہ بتائے گا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو کس قدر محبت حضرت امام حسن و امام حسین سے تھی، حضرت عمر کو کس قدر محبت تھی. میں اس کے یادہ نہیں کرتا، صرف ذہنوں میں وہ نقوش یاد دلا رہا ہوں. لیکن حضرت عثمان غنی کے دور، یہ بڑا روشن دور تھا، حضرت عثمان کا دور فتوحات کا دور تھا، یعنی جو بنیاد حضرت ابوبکر نے رکھی اس کو پھیلایا حضرت عمر نے، اور پھر اس کو مزید پھیلا کر ان اہداف جو حضرت عمر کے ذہنوں کے اندر جو علاقے تھے وہاں تک اسلام کی کمند کو پھیلایا حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ، یعنی بحری بیڑوں کا سلسلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں شروع ہوا. تو پھر یہ ایران کے یہ علاقے جس کی ایک بڑی سلطنت حضرت عمر کے دور میں فتح ہو گئی تھی، لیکن وہ بڑے بڑے علاقے جو مالیات کے اعتبار سے، کثرت اسباب کے اعتبار سے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اسلام کے لیے بھی وہ جگہ بہت بڑا خطرہ تھی، تو حضرت عثمان غنی کے دور میں جب دائرہ پھیلا تو طبرستان کا علاقہ جو ہے یہ بڑا قیمتی علاقہ ہے، اور تاریخ کے اعتبار سے، جغرافی نقشے کے اعتبار سے اس کا وقوع جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حاصل ہے. طبرستان کی طرف جب حضرت سیدنا عثمان غنی نے مجاہدین کا لشکر بھیجا تو اس میں سب سے پہلے حضرت امام حسن روانہ ہوئے. یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی زندگی کا پہلا جہاد تھا، اور جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارکہ کے اندر آپ طبرستان گئے اور وہاں پر اپنے جوان مردی اور آپ نے جہاد اور داد شجاعت عطا فرمائی، جو لوٹنے کے بعد لوگوں نے آپ کی شجاعت کی داد دی. جو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ، اپنے والد گرامی کے ساتھ آپ جنگ جمل میں بھی تھے اور جنگ صفین کے اندر بھی تھے، لیکن جو خلفاء کے زمانے کے اندر آپ جو آپ موجود تھے ثلاثہ کے درمیان، اس میں یہ طبرستان کا نام آتا ہے کہ جس میں حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی نے شرکت کی. آپ کی اولاد، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک من گھڑت روایت پیش کی جاتی ہے کہ آپ کی بہت بیویاں تھیں. اس روایت کو ہمارے علماء نے رد کیا ہے اور اس کو قدر کی نظر سے نہیں دیکھا. ہاں یہ ضرور کہا کہ امام حسن مجتبیٰ، ظاہر سی بات ہے، سبط رسول ہیں، نواسے رسول ہیں، یادگار مصطفیٰ ہیں، بلکہ یہاں تک حضرت علی مرتضیٰ خود جو والد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے، دونوں بیٹوں میں حضور کی زندگی کو ٹٹولا ہے. مولا مرتضیٰ کہتے ہیں، فرمایا الحسن اشبہ برسول اللہ ما کان بین الصدر الى الراس، میں نے، کیونکہ ظاہر سی بات باپ ہیں تو گود میں بھی کھلایا ہے اور بچپن کے دن بھی دیکھے ہیں، ان کی جوانی بھی دیکھی ہے، جمل میں اپنے ساتھ کھڑا بھی کیا ہے، سفین میں آپ کے ساتھ کھڑے بھی ہیں، تو وہ جرت و بہادری و بچپن، باپ کے ہاتھ میں ایک سال کا بچہ کیسا ہوتا ہے، دو سال کا بچہ کیسا ہوتا ہے، تین سال کا بچہ کیسا ہوتا ہے، اس کا رونا کیسا ہوتا ہے، اس کا خوش ہونا کیسا ہوتا ہے، بدن کی کون سی ایسی صفت ہے جو ماں باپ سے چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور بچے کی ایسی کون سی عادت و خصلت ہے جو ماں باپ سے چھپی ہوتی ہے، تو کوئی اور نہیں حضرت ابو ہریرہ نہیں، کوئی اور نہیں، مولا مرتضیٰ خود بتاتے ہیں کہ میرا بیٹا حسن جو ہے وہ اپنے چہرے سے لے کر سینے تک رسول اللہ کی طرح تھا، اور حضور کے قریب بھی حضرت مولا مرتضیٰ ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال کے وقت آپ ہی نے غسل دیا. سرکار نے خود فرمایا تھا کہ جب مجھے حجرے میں رکھ دیا جائے تو میرے بدن کو علی کے سوا کوئی نہ دیکھے. قاضی یاز رحمہ اللہ نے شفا میں نقل فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے بدن کو اس حال میں علی کے سوا اگر کوئی دیکھے گا تو اس کی بنائی چلی جائے گی.
تو یہ مرتبہ اور مقام تو حضرت مولانا مرتضیٰ کا. ہاں سرکار دو عالم کو جو غسل مبارک دیا گیا ہے وہ کپڑوں کے اوپر ہی دیا گیا، عام میتوں کے اعتبار سے نہیں دیا گیا، لیکن پھر بھی وہ خاص ایک کیفیت تھی جو ایک تفصیل کا تقاضا کرتی ہے، وقت ہمارے پاس نہیں. لیکن سرکار نے حضرت مولا مرتضیٰ کے بارے میں فرمایا تھا کہ مجھے اس حال میں علی ہی دیکھے گا، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بند کمرے کے اندر اپنے ایک ساتھی کے ساتھ، جس کو آپ نے خود اجازت دی تھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان کے ساتھ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن مبارک پر پانی داخل کیا. ایک بات، لیکن حضرت علی مرتضیٰ خود امام حسن کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرا یہ بیٹا سر سے لے کر سینے تک رسول اللہ کی طرح تھا، اور فرمایا کہ والحسین اشبہ بالنبی ما کان اسفل من ذلک، اور میرا بیٹا حسین سینے سے لے کر قدم تک جو ہے وہ حضور سید عالم کی طرح تھا، یعنی اس قدر مشابہ. تو مرزا ملعون جو یہ بات کرتا ہے کہ صفت میں مشابہ ہونے سے بندہ نبی بن جاتا ہے، تو میں پوچھتا ہوں امام حسن تو ہو بہو صورت مصطفیٰ ہے لیکن وہ نبی نہ ہوئے، تو یہ ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے. حضرت امام حسن کا اور امام حسین کا پورا بدن مصطفیٰ ہونا لیکن نبی نہ ہونا، یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ مرزا ملعون کا یہ ڈھکوسلا دینا اور لوگوں کو گمراہ کرنا کہ جو اطاعت میں بہت آگے ہو گیا وہ نبی ہو گیا، جو صفت میں بہت آگے. میں نے کہا صفت تو کمال امام حسن سے زیادہ کوئی کامل ہی نہیں اپنے اعتبار سے، لیکن بدن کے اندر بھی مشابہت ایسی ہے جو مولا مرتضیٰ خود ذکر فرماتے ہیں. تو آپ کی شخصیت بھی ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے. حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کو جو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا، تو عرب کا ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ میری نسل نسل رسول کہلائے. تو ہر قبیلے کا شخص، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر وہ شخص جو عزت و توقیر رکھتا ہے، دنیا و آخرت کی قدر و یقین رکھتا ہے، کرامت رکھتا ہے، اللہ سے محبت رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے جانے کے بعد میرے خاندان میں کوئی بے ادب نہ ہو، میرا خاندان میرے لیے بخشش کا باعث بنے، میرا خاندان میرے لیے قیامت کے دن ترقی کا باعث بنے. تو جہاں امام حسن موجود تھے تو ہر قبیلے کے رئیس اور ہر شخص کی خواہش تھی کہ میری بیٹی ان کے ساتھ بیاہی جائے تاکہ میرے خاندان کو رسول اللہ کا خاندان قرار دیا جائے، آگے چل کر میرے نواسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میرے نواسے کہلائیں. یہ ضرور تھا، اس پر تاریخ کے احوال بھرے پڑے ہیں کہ ہر شخص حضرت امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ اپنے، ظاہر سی بات ہے جو شریف شرافت والا ہو، عام شخص بھی چاہتا ہے کہ جناب میری بیٹی یہاں پر بیاہی جائے، اس گھر کے اندر بیاہی جائے. تو یہ تو سرکار کے نواسے تھے، یہ روایت اپنی جگہ درست ہے، لیکن کثرت نکاح کی طرف والی جو روایت ہے اس کو ہمارے علماء نے قبول نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ آپ کی پوری زندگی میں جو آپ کی ازواج تھی ان کی تعداد 9 ہے، یعنی مختلف اوقات مختلف وقت میں 4 کی اجازت ہے، پھر ایک کو آپ نے گویا کہ رخصت دے دی، پھر چوتھی، تو اس طرح 9 آپ کی ازواج ہیں اور 12 آپ کی اولاد ہیں. اس کو علماء نے ذکر کیا، 12 اولادوں میں صرف 2 بیٹے آپ کے ایسے جن سے آپ کی نسل پاک چلی. جتنے حسنی سادات آپ کو ملیں گے وہ ان دونوں ہی کے اولاد ہیں، ایک میرے آقا سیدنا حضرت زید بن حسن اور ایک حضرت حسن مسنہ جو غوث اعظم اور حضرت داتا صاحب کے جد اعلیٰ ہیں. غوث اعظم کیونکہ حسنی ہیں، حضرت داتا گنج بخش علی حجبیری رضی اللہ تعالیٰ حسنی ہیں، تو آپ کا شجرہ مبارک امام حسن اور مولا مرتضیٰ سے جو ملتا ہے وہ حضرت حسن مجتبیٰ سے ملتا ہے، یعنی 12 بیٹے 5 بیٹیاں آپ کی ہیں، لیکن 12 بیٹوں کے اندر صرف 2 بیٹے ہیں جن سے آپ کی اولاد چلی، حضرت زید اور حضرت حسن مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. لیکن کربلا کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے بیٹے قاسم بن حسن، آپ کے بیٹے عبداللہ بن حسن، آپ کے بیٹے ابو بکر بن حسن، آپ کے بیٹے عمر بن حسن، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے جام شہادت نوش کیا امام حسین کے ساتھ یزیدی لشکر کے مقابلے میں. تو یہ آپ کے 12 بیٹوں میں ایک کا نام ابو بکر تھا، ایک کا نام عمر تھا، ایک کا نام قاسم تھا، ایک کا نام عبداللہ تھا، تو 5 کے قریب بیٹوں کا نام آتا ہے کہ جو امام حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں موجود تھے. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیخین کو امام حسن سے اتنی محبت تھی تو امام حسن کو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے کتنی محبت تھی کہ اپنے 2 بیٹوں کا نام آپ نے ابو بکر عمر رکھا تھا. یہ آپ کی زندگی مبارکہ کا خاص حصہ ہے. آپ کو شہادت سری نصیب ہوئی، اللہ اکبر، آپ کو زہر دیا گیا. 40 ہجری میں آپ خلافت کے منصب پر جلوگر ہوئے. اپنے والد گرامی کی شہادت کے بعد جب والد گرامی کو شہید کر دیا گیا، حضرت مولا مرتضیٰ کوفہ کی جامع مسجد میں جب شہید ہوئے تو آپ کا جنازہ حضرت امام حسن نے خود پڑھایا، اور پھر جہاں آج نجب اشرف میں آپ آرام فرما رہے ہیں وہاں پر آپ کی تدفین کر دی گئی حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ. اس کے بعد جتنے کوفہ اہل مدینہ اہل مکہ تھے اور جتنے اس طرف کے علاقے کے لوگ تھے وہ سارے کے سارے سرکار حضرت امام حسن مجتبیٰ کی طرف آئے. حضرت مولا مرتضیٰ سے انہوں نے کہا کہ اپنی زندگی میں آپ کسی کو جانشین بنائیں، اپنی زندگی میں کسی کو جانشین بنائیں. تو حضرت مولا مرتضیٰ کا یہ خطبہ بہت مشہور ہے کتابوں کے اندر، کچھ وقت ہوتا تو میں اس کی تفصیل بتاتا، لیکن حضرت مولا مرتضیٰ نے فرمایا نہیں، مجھ سے پہلے جو میرے پیش رو گزرے ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں کسی کو جانشین نہیں بنایا. فرما جس کے لیے اللہ تمہارے لیے بہتری کا ارادہ کرے گا اس پر تمہیں جمع کر دے گا. فرمایا مجھ سے پہلے بھی جو خلفاء گزرے ہیں انہوں نے بھی اپنی زندگی کے اندر کسی کو جانشین نہیں بنایا، اللہ اس کے رسول میں جو نظر میں جو بہتر تھا. یہاں تک کہ حضرت مولا مرتضیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے بھی اپنی زندگی میں کسی کو جانشین نہیں بنایا بلکہ اللہ پر چھوڑ دیا. تو اللہ اس کے رسول کے جو محبوب تھے وہ خود لوگوں کے دلوں کے محبوب بن گئے. تو پتا چلا یہ بات کہہ کر حضرت مولا یہ فرماتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت غصب والی نہیں تھی بلکہ وہ اللہ اس کے رسول کے محبوب تھے، تو ان کی محبت اللہ اس کے رسول نے دل میں ڈالی تھی. اس کا حوالہ دے، یعنی لوگوں نے کہا کہ امام حسن کو آپ اپنے لیے گویا کہ نائب بنائے جائیں، آپ نے فرمایا نہیں، مجھ سے پہلے بھی دوستوں نے بزرگوں نے بلکہ رسول اللہ نے اپنا نائب نہیں بنایا بلکہ یہی کہہ کے چھوڑ دیا تھا کہ اللہ تم سے بھلائی کا ارادہ کرے گا اور جس کو اللہ رسول پسند کریں گے اس کے ہاتھ پر تمہیں جمع کر دے گا. یہی بات آپ نے اپنی شہادت کے وقت پیش کی اور اللہ رب العالمین نے اس پورے حلقے کو امام حسن کے ہاتھ پر مشتمع فرمایا. قصاص عثمان غنی کا چل رہا تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی حضرت عثمان غنی کے قریب ولی تھے. جو قریب ولی ہوتا ہے وہ قصاص کا تقاضا کرتا ہے، وراثت کا تقاضا کرتا ہے، یہ شریعت اعتبار سے ٹھیک ہے. اب میں اسی کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بات ختم کرتا ہوں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت مولا مرتضیٰ سے بھی یہ تقاضا کیا تھا کہ آپ قصاص کی طرف آئیں اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو جنہوں نے قتل کیا ہے ان سے ہمیں بدلہ دلوائیں. حضرت مولا نے اس کو رد نہیں کیا، اس دلیل یہ ہے کہ ان کا مطالبہ شرعی تھا، لیکن آپ نے وقت مانگا تھا کہ یہ جو اتنے فتنے پھیل گئے ہیں اس کو تھوڑا سالو کر دیا جائے تو میں اس طرف آتا ہوں. یہ وہ بنیادیں بنی ساری. امام حسن سے بھی حضرت امیر معاویہ کا یہ مطالبہ تھا، یہاں تک کہ دونوں گروہ آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. حضرت امام حسن مجتبیٰ کا لشکر بہت بڑا تھا، آپ نے اپنے تائے حضرت جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ عبداللہ میں تم سے دل کی بات کرنا چاہتا ہوں، ذرا حسین کو بلا کر لاؤ. امام حسین کو حضرت عبداللہ بلا کر لائے اور آپ نے دونوں سے کہا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آج یہ کھلا میدان ہے، ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے، ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے، ادھر بھی میرے نانا کی امت، ادھر بھی میرے نانا کی امت. میں نہیں چاہتا کہ میرے نانا کی امت آپس میں تلواروں سے ٹکرا جائے اور اس علاقے کے اوپر کشت و خون ہو اور خون بہ جائے. تو اپنے تایا کے بیٹے حضرت جعفر کے بیٹے عبداللہ سے آپ نے فرمایا، عبداللہ بن جعفر، میں چاہتا ہوں کہ میں یہ تخت خلافت والی تلوار یہاں رکھ دوں اور معاویہ کے حوالے کر دوں اور اس پر صلح کر دوں. حضرت عبداللہ آگے بڑے اور سینے سے لپٹ گئے. فرمایا اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے، اتنا حلم کہ آپ کا لشکر ان سے زیادہ ہے، طاقت ان سے زیادہ ہے، لوگ زیادہ ہے، لیکن آپ فتنہ نہیں چاہتے، فساد نہیں چاہتے، آپ صلح کی طرف آئے. امام حسین راضی نہ ہوئے، امام حسین نے دو دفعہ منع کیا، لیکن اس پر حضرت امام حسن نے جب بار بار اصرار کیا تو فرمایا میں تو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکا ہوں، جس کے ہاتھ پر آپ بیعت کریں گے حسین اس کے ہاتھ پر بیعت کرے گا. تو یہ جھوٹ ہے کہ امام حسن کو مجبور کیا گیا، یہ جھوٹ ہے، یہ آپ کی زندگی پر تان ہے، یہ آپ کی توہین ہے کہ آپ کو مجبور کیا گیا. کون امام حسن کو مجبور کر سکتا تھا؟ آپ نے رضا برضائے خوشی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے خلافت سونپ دی اور شرائط آپ نے طے کیے کہ میرے والد کے دور میں جن کے پاس جو جو مراعات تھی، جو آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، یہ یہ حصہ ہمیں چاہیے، یہ یہ معاملات ہمیں چاہیے، یہ یہ حقوق ہمیں چاہیے. حضرت امیر معاویہ نے خالی کاغذ آپ کے سامنے رکھ دیا، فرمایا جو شرائط ہے آپ لکھیے. حضرت امام حسن نے اپنی ساری شرائط لکھی، اس پر حضرت امیر معاویہ نے دستخط کیے، امام حسن نے دستخط کیے، ان شرائط پر صلح ہو گئی اور امام حسن پوری زندگی حضرت امیر معاویہ کی بیعت میں اپنی زندگی گزاری. تو اب جھگڑے کی وجہ نہیں ہونی چاہیے اور ہمیں بک بک نہیں کرنا چاہیے، اپنی آخرت تباہ نہیں کرنی چاہیے. کل بھی ہم امام حسن کے ساتھ تھے، آج بھی ہم امام حسن کے ساتھ ہیں. اللہ اکبر. حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنا کو زہر دیا گیا. یہ ایک تفصیلی موضوع ہے لیکن میں صرف زہر پر اکتفا کرتا ہوں، لیکن اس میں یہ ضرور کہا گیا کہ آپ کی زوجہ نے آپ کو زہر دیا. اس کے پیچھے بعض ناسبیوں کا حصہ تھا اور یہ رد نہیں کیا جا سکتا. سرکار مفتی اعظم ہند کے فتاوی اگر آپ دیکھیں، فتاوی مصطفیہ اگر آپ دیکھیں، تاریخ کی کتابیں دیکھیں، اعلی حضرت فاضل بریلوی کا فتاوی رضویہ دیکھیں، تو یہ باتیں قابل رد نہیں. تمام ہمارے ان قدوہ علماء نے، قدوۃ العلماء نے اس بات کو قبول کیا ہے کہ یہ روایت اپنے تواتر تک پہنچتی ہے کہ آپ کو زہر دینے والی آپ کی بیوی تھی. اچھا پھر آپ نے امام حسین کو کیوں نہیں بتایا؟ یہ ترتیب تھے احوال کے،
کہ آپ اس چیز کو ذکر کر رہے ہیں. ان دونوں روایتوں میں تدبیق ہے, مخالفت نہیں, لیکن وہ عورت نے جو زہر دیا اس کے پیچھے اس کے ایک عزائم تھے. اللہ اکبر, حضرت امام حسن نے اس کو پوشیدہ رکھا پھر, لیکن علماء نے اس کی تحقیق کی. لیکن آپ کو جو دشمنی میں زہر دیا گیا تین دفعہ, جب آپ کا وصال مبارک ہوا اللہ اکبر اور آپ نے جامع شہادت نوش کیا, سنچال علماء نے لکھا 49 ہجری 50 ہجری, یہ آپ کا سن وصال ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ جب آپ کی شہادت ہوئی تو آپ کے ولی امام حسین تھے. جب مدینہ منورہ میں آپ کا جنازہ مبارک تیار ہو گیا اور جنازہ پڑھانے کی بات آئی تو حضرت امام حسین نے خود سعید بن عاص, جو مدینہ منورہ میں حضرت امیر معاویہ کی طرف سے گورنر تھے, یہ بڑی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, سعید بن عاص رضی اللہ عنہ جو حضرت امیر معاویہ کی خلافت میں مدینہ پاک میں ان کے گورنر تھے, امام حسین نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا میرے بھائی کا جنازہ پڑھا. انہوں نے کہا آپ پڑھائیے, فرمایا نہیں میں بیعت کر چکا ہوں اب تم ہی پڑھاؤ گے. تو حضرت حسین نے خود حضرت امام حسن کے جنازے کے لیے حضرت سعید بن عاص کو آگے کر کے بتا دیا کہ وہ صلح بھی درست تھی, ان کی خلافت بھی درست تھی, اس میں فتنہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے آپ نے اپنے وصال کے وقت یہ کہہ دیا تھا حسین امام حسین سے کہ جاؤ جلدی سے جاؤ, ام المؤمنین حضرت عائشہ سے کہو کہ میں نانا کے پہلو میں آرام کرنا چاہتا ہوں. جس وقت آپ کی طبیعت بالکل ناساز تھی حضرت حسین آئے اور حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا کہ حسن یہ کہتے ہیں, تو آپ رونے لگی. فرمایا یہ حجرہ میں نے پہلی سرکار کے حوالے کر دیا ہے, یہ حجرہ حسن ہی کا ہے, میں بھی حسن کی, نانا بھی حسن کے. فرمایا اللہ رب العالمین حسن کو زندگی دے اور صحت دے, لیکن اگر قدرت کا یہ وعدہ پورا ہو جائے تو حجرہ میرا ہے, یعنی میرا حجرہ ہے, میرا گھر ہے, تو میں کلیتاً اجازت دیتی ہوں کہ امام حسن کا مزار جو ہے وہ رسول اللہ کے ساتھ پڑے. لیکن منحوس مروان جو اس وقت بڑا شور شرابہ کرنے والا شخص تھا اور اس نے بڑا شور شرابہ کیا اور اس وجہ سے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ, یہ پوری ایک تاریخ ہے تلخ, جو اہل بیت سے دشمن کرنے والے شور کرنے والے لوگ تھے ان کی شرارت کی وجہ سے یہ نہ ہو پایا, لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کی یہ اجازت تھی. اور پھر آپ کے جسد مبارکہ کو لے جا کر جنت البقیع کے اندر سیدہ زہرہ پاک کے قدموں میں رکھا گیا. آج بھی آپ دیکھتے ہو پانچ مزارات کی تصویریں آپ کو نظر آتی ہے کہ اوپر جانب سیدہ فاطمہ الزہرا خیر النساء العالمین, سیدہ بطول زہرہ کا مزار مبارک ہے, اور قدمین کی طرف حضرت عباس ہیں, پھر اس کے ساتھ امام حسن ہیں, پھر حضرت امام جعفر صادق ہیں, پھر سرکار امام باقر ہیں. تو یہ پانچ مزار مبارکہ جو ہیں وہ بقیع شریف کے اندر موجود ہیں. آج کا جمعہ ہم نے شہادت امام حسن کے ساتھ ذکر کیا, جس سے ہمیں حلم کا درس ملتا ہے, کردار کا درس ملتا ہے, بردباری کا درس ملتا ہے, برداشت کا درس ملتا ہے, صلح کا درس ملتا ہے, درگزری کا درس ملتا ہے. اللہ ہماری زندگیوں کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے, اور یہ پاکیزہ اخلاق جو اب تک ہم اپنا نہ سکے ہمیں اپنانے کے اللہ رب العالمین جل وعلا توفیق عطا فرمائے. ربی الاول شریف کے اس مہینے کو اس ملک کے لیے امن کا, محبت کا باعث بنائے, تمام اسلام, تمام عالم اسلام کے لیے برکت کا باعث بنائے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ تجدید عہد کا باعث بنائے, اور اس مہینے مبارکہ کی برکت سے سرکار کی کامل اطاعت کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.